बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है, फिर हमने उसको पस्तरीन हालत की तरफ पलटा दिया है, अलावा उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल अंजाम दिए तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अज्र है। फिर तुमको रोज़े जज़ा के बारे में कौन जुटला सकता है? क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम और फैसला करने वाला नहीं है?
रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। समिन, प्रोग्राम के आगाज में आपने सूरह मुबारक 3 की तिलावत और इसका उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे जनाब करीम मंसूरी। समिन, हमारी ये सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं, जबकि तहरान में مقامی سامعین، ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر سنیے گا پروگرام افکار و نظریات۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ عراق میں الفتح الائنس کے صدر ہادی العامری کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے عراق کو داعش دہشت گردوں سے آزاد کرانے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ افغانستان کے تنازع اور بحرانوں کا حل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 16 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور امریکی صدر نے ایک ٹویٹ میں صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے بارے میں اپنے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے اپنے حامیوں اور طرفداروں سے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہرہ کریں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ہادی العامری نے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ عراق کو داعش دہشت گردوں سے آزاد کرانے میں انہوں نے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا۔ عراق میں الفتح الائنس کے صدر ہادی العامری کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے عراق کو داعش دہشت گردوں سے آزاد کرانے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا اور اسی راہ میں اپنی جان بھی نچھاور کر دی۔ ہادی العامری نے عراق سے داعش دہشت گرد گروہ کو ختم کرنے کے لیے شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عالمی استقمار کی نیندیں حرام کیں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی عوام عراق کے حوالے سے شہید قاسم سلیمانی کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ افغانستان کے تنازع اور بحرانوں کا حل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ پیر کو ہفتہ وار آن لائن پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی عدم استحکام پھیلانے والی موجودگی کے پیش نظر اسلامی جمہوری ایران تمام افغان دھڑوں کو وسیع البنیاد مذاکرات شروع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر کے حالیہ دورہ تہران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران سمجھتا ہے کہ افغانستان کے تنازعات اور بحرانوں کا حتمی حل صرف اور صرف سیاسی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدے کے باقی ماندہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں بتایا کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے اجلاس کے تمام فریقوں کو ان کے وعدوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کی دعوت پر عراقی وزیراعظم کے مشیر ایک وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایرانی حکام کے ساتھ صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اچھی ہمسائیگی کی ایرانی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ارد گرد بدامنی کے اڈے قائم کر رکھے ہیں اور تہران نے بارہا اپنے دوست ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکی حکمرانوں کی سرکشی کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں، اگرچہ اقوام متحدہ کے منشور کی روح سے ایران کو اپنے جائز دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے آخری دورہ عراق اور شہادت کے بارے میں عراق کے سابق وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے تازہ بیان پر ایرانی وزارت خارجہ کے رد عمل اور اقدامات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی خطے میں امن قائم کرنے والے عظیم جنرل تھے جنہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ اور تکفیریت کے تشدد پسند چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے اسٹریٹجک غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نام نے جرم میں ملوث تمام امریکی عہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 16 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ کاپیسا، کندار، کابل اور خوص میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 9 افراد جان بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ تاہم افغانستان کا دارالحکومت کابل 3 مختلف مقامات پر ہونے والے یکے بعد دیگرے 4 دھماکوں سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ رواں ماہ یہ چوتھا موقع ہے جب ایک ہی وقت میں کابل شہر میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ ادھر افغانستان کے صوبہ قندھار میں فوج نے سیکیورٹی چوکیوں پر طالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ فوج کی اس کارروائی میں 7 طالبان ہلاک ہو گئے۔ واضح ہے دوحہ میں طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں کے درمیان جاری مذاکرات تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں، جبکہ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج دہلی کے بارڈر پر جاری ہے اور حکومت اور کسان دونوں ہی اپنے موقع پر قائم ہیں۔ مرکز کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف دارالحکومت نئی دہلی کے سنگو بارڈر پر احتجاج کر رہے کسانوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 29 دسمبر کو مجوزہ مذاکرات میں بھی اپنے انہی مطالبات کو دہرائیں گے جن کی تکمیل کے لیے وہ مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اور گزشتہ ایک مہینے سے زائد عرصے سے دہلی کے بارڈر بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ اور اس درمیان وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے دوران تالیاں اور تھالیاں بجا کر احتجاج کیا گیا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے کسانوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات کی مخالفت کریں گے۔ 8 دسمبر کے بعد سے حکومت بار بار کسانوں کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو خطوط انہیں موصول ہوئے ان میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ اب کسانوں نے ایک بار پھر حکومت کے آخری خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ 29 دسمبر کو حکومت سے بات کریں گے، لیکن وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھتے ہوئے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 98 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز میں مستقل کمی کے باعث اس کی شرح بھی کم ہو کر 3% سے نیچے آ گئی ہے۔ پیر کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 20,021 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے اس ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,02,07,000 ہو چکی ہے۔ اسی عرصے کے دوران 21,131 مریض صحت یاب بھی ہوئے، جس میں سے صحت مند ہونے والوں کی تعداد 97,82,000 ہو گئی اور یہ شرح 95.83% ہے۔ فعال کیسز کی تعداد گھٹ کر 2,77,000 رہ گئی اور یہ شرح 2.72% ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے۔ اس مضی وائرس کے یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 1,974 مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ 55 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1,760 مریض کرونا سے شفا یاب بھی ہوئے اور ملک میں کرونا سے شفا یابی کی شرح 90% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,73,000 سے زائد ہے، جبکہ 4,23,900 کے قریب لوگ کرونا سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایران میں کرونا سے ہونے والی اموات میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے 121 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سعادت لاری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایران میں کرونا کے 5908 نئے کیسز سامنے آئے، جن میں سے 798 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل اور باقی کو دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کرونا مریضوں کی تعداد 12,06,373 ہو گئی ہے۔ سیما سعادت لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 121 مریض دم توڑ گئے اور اس طرح جان بحق ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 54,814 ہو گئی ہے۔ ادھر ایران میں تیار کی جانے والی 7 کرونا ویکسین فروری کے آخر تک انسانی آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گی۔ یہ بات انسداد کرونا سائنٹیفک کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مصطفیٰ کانئی نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 قسم کی کرونا ویکسین پر تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 ویکسین کی حیوانی آزمائش جنوری کے آخر تک مکمل اور انسانی آزمائش کی اجازت دے دی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق مشیر پارلیمانی امور سے گفتگو کے دوران اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے کسی قیمت پر جمہوریت کے علم بردار نہیں ہو سکتے۔ صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کسی کا نام نہیں لیا، تاہم ان کا یہ بیان حالیہ دنوں میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور اداروں کے خلاف بیان بازی پر رد عمل کو ظاہر کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے پاکستان کی 11 اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم اس وقت وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہے۔ اس اتحاد نے ملک کے مختلف شہروں میں کئی جلسے کیے ہیں۔ وزیراعظم سے آئندہ ماہ جنوری کے اختتام سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا کہ غاصب صہیونی دشمن کے مقابلے میں مسلح استحکامت بدستور جاری رہے گی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے 22 روزہ جنگ اور جارحیت کی برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں تاکید کیا ہے کہ ہم جنگ میں آغاز نہیں کریں گے، لیکن صہیونی دشمن اگر فلسطینی قوم کو جارحیت کا نشانہ بنانے اور ان کی خونریزی کے درپے ہوئے تو اس طرح کا اقدام کریں گے کہ جس کا تصور کرنا بھی محال ہوگا، اور یہ دشمن غزہ سے شکست کھا کر واپس بھاگیں گے۔ حماس نے اعلان کیا کہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانا اس تحریک کا اہم ترین مقصد رہے گا اور تحریک کی مزاحمت ہرگز پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تحریک حماس نے کہا کہ یہ تحریک 2008 کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے، جسے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہے۔ تاہم فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانا تحریک حماس کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ اسلام کے دشمنوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ آئیں، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یعنی ایمانی طاقت جس پر ہم مسلمانوں کو بڑا فخر ہوتا ہے اسے چھوڑ دیں اور کفر کرنے لگ جائیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے جو اسلام کا دشمن مسلمانوں کو پہنچا سکتا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کریں، اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ۔ دشمن کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کو ان کے ایمانی راستے سے دور کرنا ہے۔ دشمن اپنی شیطانی سوچ سے اس کام میں مصروف ہے کہ کسی طرح سے شراب و بے راہ روی کے ذریعے باہمی دشمنی ڈال کر اسلام سے دور کر کے کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو یاد خدا سے دور کیا جائے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم فرماتا ہے، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ دشمنان اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے تک آپ کا پیچھا کرتا رہے، وہ کبھی بھی اپنی گھناؤنی حرکت سے باز نہیں آئے گا اور ہمیشہ مسلمانوں کا تعاقب کرتا رہے گا اور اسلامی تعلیمات پر عمل روکنے سے بھرپور کوشش کرتا رہے گا۔ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا امتحان ہوگا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر کس حد تک عمل پیرا رہتا ہے اور کس حد تک اپنا وعدہ نبھاتا ہے، وہی وعدہ جس کا خداوند عالم نے قرآن کریم میں یوں ذکر کیا ہے، بالتحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم نے یہ ذمہ داری خود اپنے ذمے لی ہے کہ وہ اپنے پرہیزگار بندوں کو ناخوشگوار امور سے نجات بخشے گا اور انہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا یقیناً دفاع کرتا ہے اور اللہ کسی قسم کے خیانتکار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ سے بآسانی یہ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات کا مقابلہ کس طرح سے کیا ہے۔ عبد الملک بن مروان کو خبر ملی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ برے مقاصد کے لیے اس تلوار کو حاصل کیا جائے۔ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا اور تقاضا کیا کہ اس تلوار کو میرے پاس روانہ کر دیں اور اس کے عوض میں آپ کا ہر کام انجام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ امام علیہ السلام نے تلوار دینے سے انکار کر دیا۔ مروان غصے سے تلملا اٹھا اور پھر امام علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ اگر وہ تلوار نہ بھجوائی تو بیت المال سے وظیفہ بند کر دوں گا۔ امام علیہ السلام نے بغیر کسی خوف و خطر کے جواب دیا کہ اللہ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے کہ وہ پرہیزگار بندوں کو ناخوشایند امور سے نجات بخشے گا اور بندوں کو وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کریں گے۔ لہذا مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور روزی کے ڈر سے کسی بھی ایسے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے جس سے ایک مسلمان کے ایمان کو خطرہ ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ جناب عالیہ خاتون صاحبہ اندھیری ممبئی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ گزشتہ دنوں مناسبتی پروگرام سنے، بہت اچھا سلسلہ تھا۔ بزم دوستہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے تاکید اور اچھی اچھی باتیں بہت پسند آئیں۔ خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے اور دنیا سے جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ ہو، آمین۔ اور سامعین محترمہ عالیہ خاتون صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ کسی نے عورت کو بتایا کہ یہ رسول کریم جا رہے ہیں۔ عورت اپنی شیرخوار بچی کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کی، یا رسول خدا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں درست ہے، یہ الفاظ میں نے کہے ہیں۔ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ بات درست ہے تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور فرمایا، اللہ صرف اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا جو لا الہ الا اللہ کہنے سے تکبر کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں سید نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور ائمہ ہدا کی امامت و ولایت بھی لا الہ الا اللہ کے ضمن میں شامل ہے، جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا الہ کی شرائط میں میں بھی شامل ہوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
افکار و نظریات۔
سامعین، ہم پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ برس سعودی عرب میں رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سن 2020 میں سعودی حکام نے اقتصادی مشکلات میں اضافے کا اعتراف کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد ابن سلمان اور وزیر خزانہ محمد الجدعان ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کی اقتصادی مشکلات میں اضافے کا اعتراف کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں شدید کمی کے باعث ہمیں مجبوراً اپنے ملک کا بجٹ 50 ارب سعودی ریال یعنی 13.2 ارب ڈالر کم کرنا پڑا۔ اقتصادی مشکلات میں اضافے کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت نے 1 جولائی 2020 سے ویلیو ایڈڈ اشیاء پر 15% ٹیکس بڑھا دیا۔ محمد بن سلمان نے بھی 2020 کے آخری ایام میں کہا کہ سعودی عرب کا اندازہ تھا کہ سن 2020 میں حکومت کی آمدنی 833 ارب ریال ہوگی، جن میں سے 513 ارب تیل کی فروخت سے حاصل ہوں گے، لیکن ہمیں صرف 410 ارب ریال ہی حاصل ہو سکے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جون 2020 تک کی سہ ماہی میں سعودی عرب کی جی ڈی پی -7 تک پہنچ گئی، جو کہ سن 1985 کے بعد سے اس کی نچلی ترین سطح ہے۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح بھی 14.5% تک بڑھ گئی۔ سعودی عرب تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا اور عرب دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ سعودی عرب کی اقتصادی مشکلات میں اضافے کی متعدد وجوہات ہیں۔ اس ملک کی حکومت نے یمن کی جنگ میں اربوں ڈالر خرچ کیے اور اقتصادی مشکلات کے باوجود بھی جنگ بندی پر تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلحے پر بھی سعودی عرب نے بے تحاشا دولت خرچ کی۔ یہ سلسلہ حتیٰ 2020 میں بھی جاری رہا۔ یہ بھی سعودی عرب کی مشکلات میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔ تیل کی قیمت میں کمی بھی اس ملک کی اقتصادی مشکلات میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ تیل کی قیمت میں کمی کا ایک سبب یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایران کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے تیل کی قیمت کم کرنے پر مبنی امریکی پالیسی میں اس کا ساتھ دیا، لیکن سعودی عرب کی معیشت کو ایران کی معیشت سے بھی زیادہ نقصان پہنچا، کیونکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنا تیل کم مقدار میں ہی فروخت کر سکا۔ سن 2020 میں کرونا بھی پھیلا اور یہ بجائے خود سعودی عرب کی اقتصادی مشکلات میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ کرونا شدید لاک ڈاؤن کا سبب بنا، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی۔ کرونا کی وجہ سے سعودی عرب کی آمدنی میں بھی کمی واقع ہوئی۔ سعودی عرب میں تیل کے بعد آمدنی کا بڑا ذریعہ مذہبی سیاحت ہے، اور کرونا کی وجہ سے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کمی واقع ہوئی۔ اس لیے سعودی عرب کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا اور کہا کہ کرونا کے پھیلاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اقتصادی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ملازمین کی تنخواہیں 40% کم کر دی جائیں گی۔ ملازمین کی تنخواہوں میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافے سے سعودی عرب کے عوام کی معاشی مشکلات بڑھ گئیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو حکومت سے شکایت پیدا ہونے لگی اور عوام کی ناراضگی سے آل سعود حکومت کے جواز کے آگے سوالیہ نشان لگ گیا۔ سن 2020 میں سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبد العزیز نے بہت سے عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ سلمان بن عبد العزیز نے فروری 2020 میں بعض وزیروں کو برطرف کیا، مارچ میں وزیر خزانہ محمد التویجری کو برطرف کر دیا، ستمبر کے مہینے میں وزارت دفاع کے متعدد عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر ان سے تفتیش کیے جانے کا حکم دیا۔ شاہ سلمان نے جن افراد کو ان کے عہدوں سے ہٹایا، ان میں جنگ یمن میں سعودی اتحاد کے کمانڈر فہد ابن ترکی اور سرحدی محافظوں کے کمانڈر عواد بن عید البلوا بھی شامل تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کے بعض افسروں اور دیگر ملازمین سے تفتیش کا حکم بھی دیا گیا۔ اس طرح کے اقدامات کی بھی مختلف وجوہات تھیں۔ شاہ سلمان اور ان کا بیٹا دونوں اپنے وفادار افراد کو اہم عہدوں پر فائز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ محمد بن سلمان آسانی کے ساتھ اقتدار کی کرسی اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان ملک کی اقتصادی مشکلات، خصوصاً جنگ یمن میں شکست کی ذمہ داری برطرف کیے جانے والے افراد پر ڈالنا چاہتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ بادشاہ اور ولی عہد شہزادوں اور اعلیٰ عہدیداروں پر الزام لگا کر بدعنوانی کے مقابلے کے نام پر ملک کی رائے عامہ کے سامنے اپنی اچھی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں سن 2020 میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا تعلق انسانی حقوق سے تھا۔ اس سال سعودی شہزادوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رہا۔ بادشاہ کے بھائی احمد بن عبدالعزیز اور سابق ولی عہد محمد بن نائف وہ مشہور شہزادے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے ہر طرح کی تنقید کا راستہ بند کرنے کے لیے مشہور اور اہم ناقدین کو راستے سے ہٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جمال خاشقجی واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار اور محمد بن سلمان کے ناقد تھے۔ انہیں نومبر 2018 میں محمد بن سلمان کے حکم پر ترکی کے شہر استنبول میں قتل کر کے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ سعد الجابری دوسرے شخص تھے جن پر محمد بن سلمان کے حکم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ سعد الجابری بال بال بچ گئے۔ سعد الجابری پر قاتلانہ حملہ کروانے کی ایک وجہ ان کا عہدہ اور ان کے سینے میں موجود راز تھے۔ سعد الجابری بہت عرصے تک سابق ولی عہد محمد بن نائف کے مشیر رہ چکے تھے۔ محمد بن سلمان نے شروع میں سعد الجابری سے محمد بن نائف کے راز حاصل کرنے کی کوشش کی، تاکہ انہیں دستاویزات اور ثبوتوں کے ساتھ اپنے راستے سے ہٹا سکے، لیکن الجابری کینیڈا فرار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ محمد بن سلمان کی دسترس سے باہر نکل گئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور اس کے قریبی افراد نے سعد الجابری کا تعلق اخوان المسلمین تنظیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، جو کہ سعودی عرب کے نزدیک ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس الزام کے ساتھ انہوں نے سعد الجابری کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب واپس لانے کی کوشش کی۔ کینیڈا میں رہنے والے سعد الجابری نے ایک امریکی عدالت میں کیس کر دیا اور کہا کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے سن 2018 میں ان کے قتل کے مقصد سے ایک ٹیم بھیجی تھی، لیکن کینیڈین حکام نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم خاتون لوجین الحزلول کی گرفتاری بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ایک واضح مثال ہے، جس کا سلسلہ سن 2020 میں بھی جاری رہا۔ سعودی عرب کی 31 سالہ لوجین الحزلول مئی سن 2018 سے جیل میں ہیں۔ اس خاتون کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ سعودی خواتین کے لیے ڈرائیونگ کے حق کا مطالبہ کر رہی تھیں، لیکن سعودی عرب کے اٹارنی جنرل نے ان کو ملک کے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا، اور پھر ایک ہی مہینے کے بعد خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا حق دے دیا گیا، لیکن لوجین الحزلول کو آزاد نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کی یہ خاتون ایسی حالت میں جیل میں قید ہے کہ جب اسے کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے اور اس پر مقدمہ چلائے بغیر ہی جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی حکومت نے اس پر بہت زیادہ تشدد کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ جیل میں لوجین کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے، جنسی طور پر ہراساں کیا گیا اور واٹر بورڈنگ کے ذریعے تشدد کیا گیا۔ مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ نے سعودی عرب میں انسانی حقوق، خصوصاً لوجین الحزلول اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم ان جیسے دوسرے افراد کی ابتر صورتحال پر خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن این جی اوز خصوصاً اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں خواتین کی کمیٹی نے سن 2020 کے دوران سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی وسیع پامالی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں خواتین کی کمیٹی نے جیل میں قید لوجین الحزلول کی ابتر صورتحال کے بارے میں سعودی حکام کو انتباہ دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر کی جانے والی پامالی اور یمن پر سعودی عرب کی جانب سے مسلط کی جانے والی جنگ کے اثرات اس بات کا سبب بنے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں اس ملک کو صرف 90 ووٹ ہی مل پائے، جس کی وجہ سے اسے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت دوبارہ نہ مل سکی۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 9-10-14 جمادی الاول اور 29 دسمبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 14 جمادی الاول سن 450 ہجری قمری کو معروف مسلمان طبیب ابو سعید عبیداللہ بن جبرائیل کا انتقال ہوا۔ وہ طبابت کے علاوہ دوا سازی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور 5ویں صدی ہجری کے مشہور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ طب کے میدان میں ان کی کئی تالیفات بھی موجود ہیں، جن میں مناقب الاطباء کتاب کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چودہ جمادی الاول سن 1326 ہجری قمری کو ایران کی معروف علمی و ادبی شخصیت اور مشہور ریاضیداں مرزا عبدالغفار تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ نجم الدولہ کے نام سے معروف تھے۔ مرزا عبدالغفار نے شروع سے ہی ریاضی کے میدان میں اپنی صلاحیت اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ علم ریاضی میں ان کے پہلے استاد خود ان کے والد تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس دور کے مشہور اسکول دار الفنون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر علم ریاضی میں تحقیق و مطالعے کا آغاز کر دیا۔ وہ کئی برس تک تہران کے ٹیکنیکل اسکول دار الفنون میں استاد کی حیثیت سے رہے۔ انتیس دسمبر سن 1907 عیسوی کو مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ 30 دسمبر سن 1906 کو نواب سر سلیم اللہ کی دعوت پر نواب وقار الملک کی صدارت میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکے میں منعقد ہوا، جس میں ہندوستان بھر کے مسلمان زعما اور قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جو مسلمانان ہند کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے اور انہیں فروغ دینے کی کوشش کرے۔ سر محمد شفیع کی تجویز پر اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اگلے سال یعنی 1907 میں 29 اور 30 دسمبر کو مسلم لیگ کے پہلے باقاعدہ اجلاس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ نو دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کی ناکامی کے بعد شاہ نے شاپور بختیار کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ شاہ ایران اور امریکہ کو امید تھی کہ شاپور بختیار قوم پرستانہ نعروں اور نام نہاد اصلاح پسند پالیسیوں کے ذریعے ایرانی عوام کو انقلاب جاری رکھنے سے روک لے گا، لیکن ایرانی عوام نے، جو امریکہ اور شاہ کی حکومت کی نیرنگیوں سے آگاہ تھے، شاپور بختیار کی مخالفت شروع کر دی اور اسے ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک بیان میں بختیار کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے عوام کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ نو دہ سن 1388 ہجری شمسی کو تہران اور ایران کے کئی دیگر شہروں میں لاکھوں ایرانیوں نے سڑکوں پر ہونے والی بدامنی اور مغربی حکومتوں کی طرف سے اس بدامنی کی حمایت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ 22 خرداد سن 1388 ہجری شمسی مطابق 12 جون سن 2009 عیسوی کو ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست خوردہ دو امیدواروں نے انتخابی نتائج پر احتجاج کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہی مسئلہ اور ان دونوں شکست خوردہ صدارتی امیدواروں کی حمایت پر مبنی غیر ملکی مداخلت تہران میں کئی مہینے کی بدامنی کا سبب بنی۔ عوام نے امن و سلامتی کے تحفظ کی خاطر اس بدامنی پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، لیکن جب بدامنی پھیلانے والوں نے غیر ملکی عناصر کے اشاروں پر 10 محرم یعنی عاشور کے دن مذہبی مقدسات کی بے حرمتی کی تو عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس بے حرمتی اور بدامنی نیز مغربی حکومتوں کی مداخلت کے خلاف ایرانی عوام نے 9 دی سن 1388 ہجری شمسی کو عظیم ریلی نکالی اور بدامنی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس عظیم عوامی ریلی نے ثابت کر دیا کہ مغربی پروپیگنڈے کے برخلاف ایرانی عوام کی بھاری اکثریت صدارتی انتخابات کے نتائج کو صحیح مانتی اور اپنے ملک کے داخلی امور میں اغیار کی مداخلت کی مذمت کرتی ہے۔ مذکورہ ریلی کے بعد بدامنی ختم ہو گئی اور 9 دی کو یوم بصیرت کے طور پر منایا جانے لگا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے۔ نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفئ كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے۔
مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔ Thank you.